بسم الله الرحمن الرحيم. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. عام طور پر مختلف موضوعات پر اصلاحی بیانات ہوتے رہتے ہیں، اور اس آیت کے تحت بھی غالباً ایک دو مرتبہ بیان ہو چکا ہے، لیکن قلب کا داعیہ اسی مضمون کو بیان کرنے کا تھا، اور وجہ اس کی بنی ایک ملفوظ جو حضرت ڈاکٹر یاسر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی اور بدنظری یہ روح کے لیے سمی قاتل ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ روح کو ترقی حاصل ہو، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس راستے کی اگر ہے تو بدنظری، بدنگاہی. روحانی ترقی نہیں ہوتی، روح کو عروج حاصل نہیں ہوتا اس سے. تو اس لیے اس کو پھر دوبارہ بیان کرنے کو جی چاہا کہ یہ ایسا موضوع ہے اور مضمون ہے، اس کو بار بار بیان کرنا چاہیے. اور وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں ابتلا بہت زیادہ ہے. کیا جوان اور کیا بوڑھا، کیا نیک اور کیا بد، اچھے خاصے متدین لوگ، ذکر و اذکار کرنے والے لوگ، ذاکر و شاغل لوگ، جب تک کسی اللہ والے کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، صحبتوں میں نہ جائیں، ان سے فیض حاصل نہ کریں، ان کے بیانات کو بار بار نہ سنیں، اس وقت تک اس گناہ سے بچنا انتہا درجے مشکل ہے. اس لیے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ ابتلا ہے جس چیز کا، وہ یہ ہے کہ انسان باوجود کوشش کے بدنگاہی سے بچ نہیں پاتا. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے انسان میں اتنی ہمت، قوت اور طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے، بشرطے کہ اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو، تو پھر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو آدمی چھوڑ نہ سکے. لیکن اپنی قوت ارادی کو کام میں لانا یہ انتہائی ضروری ہے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کو چھوڑنے کا بھی یہی نسخہ ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی گناہ اس وقت تک چھوٹ نہیں سکتا جب تک تمہاری قوت ارادی اس میں شامل نہ ہو. یعنی دعا کے ساتھ ساتھ قوت ارادی کو شامل کرنا یہ ضروری ہے. آدمی مشرق کی طرف جا رہا ہو، رخ اس کا مشرق کی طرف ہو، اور چل بھی رہا ہو مشرق کی طرف، لیکن دعا یہ کر رہا ہو کہ اللہ میاں مجھے مغرب میں پہنچا دے، تو فرمایا کہ یہ خیال است و محال است و جنون است. ارے اللہ کے بندے، دعا تو تم کر رہے ہو مغرب میں پہنچنے کی، لیکن چل مشرق کی طرف رہے ہو، رخ بھی اپنا مغرب کی طرف کر لو، پھر دعا بھی کرو. دونوں باتیں ضروری ہیں کہ رخ بھی کرو اور دعا بھی کرو. اب ہم رخ تو بدلتے نہیں، صرف دعا سے کام چلانا چاہتے ہیں، پھر رخ بھی تو بدلنا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ صرف یہی گناہ کے لیے، یعنی گناہ بدنگاہی کا جو گناہ، صرف اسی کو چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ کوئی سا بھی گناہ ہو، جب تک تم اس میں اپنی قوت ارادی کو کام میں نہیں لاؤ گے، محض دعا سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں کرتا. گناہ دعا بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بھی درست کر لو. یہ دو باتیں اگر ہوں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور جو ہے توفیق عطا فرما دیں گے اس گناہ سے بچنے. دیکھیے، بعض چیزیں ابتدا میں بڑی مشکل معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سعودیہ جاتے رہتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وہاں آپ لوگوں نے قہوہ بھی پیا ہوگا، قہوہ بھی پیا ہوگا. ہمارے یہاں تو عام طور پر کعوہ بولتے ہیں، تو لیکن لفظ ہے قہوہ. اب قہوہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہی ہوتا ہے, لیکن عربوں کے ہاں جو قہوہ جس کو کہا جاتا ہے اصل عربی قہوہ جو کہتے ہیں تو وہ میٹھا نہیں ہوتا بلکہ کڑوا ہوتا ہے. ابتدا میں اس کو اگر آپ پیئیں گے تو ممکن ہے, وہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں فنجانوں میں تقسیم ہوتا ہے اور دیتے بھی دو گھونٹے, اس سے زیادہ نہیں دیتے. یہ نہیں ہے کہ پیالہ بھر کے دے دیا بلکہ صرف دو گھونٹ. اب وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک گھونٹ پیو کھجور کھا لو پھر ایک گھونٹ پی لو اور ختم. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ دور چلتا رہتا ہے, مسلسل آدمی گھومتا رہتا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا وہ ڈالتا رہتا ہے, پیتے رہو گرم گرم. لیکن جس شخص نے پہلے کبھی نہ پیا ہو اس کے لیے حلق سے اتارنا بڑا مشکل, لیکن جب ایک دفعہ پی لے آدمی تو کچھ اس کو شروع میں کڑوا گھونٹ محسوس ہوگا, لیکن بعد میں پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا خمار اور اس کا نشہ, حالانکہ وہ نشہ ایسا نہیں جو عقل کو زائل کر دے بلکہ مطلب یہ کہ وہ شروع محسوس ہوگا اور پھر بعد میں اتنا لذیذ ہو جاتا ہے وہ کہ جی چاہتا ہے کہ بس یہ ضرور ملے, کچھ اور ملے نہ ملے. اسی طریقے سے بھائی گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ شروع میں یہ کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا. یہ کڑوا گھونٹ شروع میں آپ کو برا معلوم ہوگا, لیکن جب آپ نے ایک مرتبہ اس کڑوے گھونٹ کو پی لیا, حلق سے نیچے اتار لیا, قوت ارادی کو کام میں لے آئے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کر لی, تو انشاءاللہ آئندہ جب آپ چاہیں گے اس سے بچنا تو آپ کے لیے سہولت والا معاملہ ہوگا اور گناہ سے بچنا پھر لذیذ محسوس ہوگا کہ بھائی اس سے ہم بچیں. تو خاص طور پر یہ جو بدنگاہی کا گناہ ہے اس پر تو وعدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا, باقی کسی اور گناہ پر وعدہ نہیں ہے, لیکن اس گناہ کے چھوڑنے پر یہ ہے کہ ہم اس کو حلاوت ایمانی نصیب فرمائیں, جس کو ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ حلوہ ایمانی نصیب ہوگا. یعنی ایمان کی دولت تو الحمدللہ اللہ نے دی ہوئی ہے, لیکن جب آدمی بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائے گا, بد نظری سے بچائے گا, نگاہ کو اپنی پھیر لے گا, تو اللہ رب العزت اس کو حلوہ ایمانی کھلائیں گے, یعنی اس کو لذت عطا فرمائیں گے خاص طور پر ایمان کی اس گناہ کو چھوڑنے پر. تو بھائی اس میں ابتلا بھی چونکہ بہت زیادہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ بطور خاص فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس گناہ سے بچے گا اس کو ایمان کی حلاوت عطا کروں گا میں. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان تو ہر راستے میں بیٹھا ہوا ہے, کون سا راستہ جہاں وہ نہ ہو. اللہ رب العزت نے جب اس کو راندہ درگاہ کیا, اپنی بارگاہ سے نکالا, تو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا, اور کیسے گمراہ کروں گا, لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. یہ چار جگہوں کا ذکر کیا اس نے کہ اللہ میں سامنے سے بھی گمراہ کروں گا, سامنے سے آؤں گا, بین ایدیہم ومن خلفہم پیچھے سے بھی آؤں گا, گمراہی پیچھے سے بھی پھیلاؤں گا, وعن ایمانہم دائیں جانب سے بھی آؤں گا, وعن شمائلہم بائیں جانب سے بھی آؤں گا. چار جہتیں ہیں, اس نے ان چار جہتوں کو ذکر کر دیا, لیکن دو جہتوں کو اس نے ذکر نہیں کیا, ایک اوپر کی جہت ایک نیچے کی جہت. چار جہتیں اس نے ذکر کی کہ سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں آؤں گا اور انسان کو اغوا کروں گا, کوشش کروں گا گمراہ کرنے کی, لیکن دو جہتیں اس نے چھوڑ دی, اوپر کی جہت کو چھوڑ دیا اور نیچے کی جہت کو چھوڑ دیا. اب آدمی اگر چلتے ہوئے اوپر دیکھ کے چلے تو ٹھوکر کھا کے گرے گا بھائی, اس لیے ایک ہی راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ نگاہ جھکا کے چلے, ایک ہی راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ نگاہ کو جھکا کے چلے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرآن میں ذکر کیا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اہل ایمان سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. یہ نہیں کہا کہ دائیں جانب کر لو, یہ نہیں کہا کہ بائیں جانب کر لو, یہ نہیں کہا کہ سامنے دیکھو, یہ نہیں کہا کہ پیچھے دیکھو, یہ بھی نہیں کہا کہ اوپر دیکھو, بلکہ کہا کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ. اب جھکاؤ گے تو نگاہیں کہاں جائیں گی بھائی, نیچے جائیں گی. ایک ہی راستہ متعین ہے کہ آدمی نگاہ کو نیچے کر کے چلے, حیا والی نظر ہے یہ. چنانچہ جو لوگ اس طریقے سے چلتے ہیں لوگوں کو بھی نظر آتا ہے, سمجھتے ہیں کہ بہت ہی باحیا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. اگر عورت نیچی نگاہ سے چلتی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتی, تو لوگ اس کے لیے بھی کہتے ہیں بہت ہی باحیا عورت ہے. اور اگر مرد یہی شکل بنا لے کہ وہ بھی دائیں بائیں نہ دیکھے, لازمی بات ہے کہ نیچے دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بالکل سامنے بالکل نظر ہی ڈالے, اچٹتی پچٹتی نظر اگر دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور یقیناً ہوتی ہے, آدمی جب نیچے نگاہ رکھتا ہے تو کافی دور تک اس کو نظر آتا ہے نیچے, لیکن بالکل سامنے نگاہ رکھنے میں لازمی بات ہے کہ خطرہ کی بد نگاہی اور بد نظری ہوگی. اپنی نگاہ کی حفاظت کا طریقہ یہ, تو دیکھیے جب تک اپنی قوت ارادی کو ہم کام میں نہیں لائیں گے, قوت ارادی یہ ہے کہ دل تو مچلے گا, جی چاہے گا کہ بد نظری کروں, لیکن اس اچھائی سے اس دل چاہنے میں گناہ بھی نہیں. اگر دل خود بخود اس طرح مائل ہو رہا ہے تو اس میں گناہ بھی نہیں, گناہ اس صورت میں ہے جب آپ اپنے ارادے سے نگاہ کو اٹھا کر غلط جگہ پر ڈالیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ یہی نگاہ اگر صحیح جگہ پر پڑے گی تو اجر و ثواب, بچیں گے تو ایمان کی حلاوت ملے گی, اور صحیح جگہ پر نظر ڈالیں گے تو باعث اجر و ثواب. دیکھیے حدیث میں آتا ہے ماں باپ کو نظر شفقت سے دیکھنے والا ایسا جو حج عمرے کا ثواب مل جائے. والد کو آپ جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں, اپنے والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, ان پر ایک نگاہ ڈالنا کہ اللہ یہ میرے والد دنیا میں آنے کا سبب ہے, ان کو اگر آپ دیکھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بعض حدیث میں حج کا اور بعد میں عمرے کا بھی ہے, تو دونوں کو ملا لیں تو حج و عمرے کا ثواب انسان کو ماں باپ کی چہرے پر محبت بھری نظر ڈالنے سے مل جاتا ہے. تو یہی نظر ہے, اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو گناہ ہے. یہی نظر ہے ماں باپ کو دیکھیں گے تو اجر و ثواب ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہوا اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھا, بیوی نے اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر محبت سے دیکھے. کیا عمدہ بات ہے کہ بیوی شوہر کو دیکھے, شوہر بیوی کو دیکھے, اور دونوں محبت کی نظر ڈالیں ایک دوسرے پر. اللہ تعالیٰ دونوں پر نظر محبت ڈال دیں کہ یہ میرے بندے جن کو میں نے آپس میں ملا دیا ہے, اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی باہر, لیکن اپنے گھر میں آ کر اپنی بیوی کو محبت سے دیکھا, بیوی نے اس کو محبت سے دیکھا, اور جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اللہ نے دونوں کو محبت سے دیکھا. بتائیے معمولی بات ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور نظر محبت معمولی چیز ہے, یہ ایسے نہیں مل جاتی. بہرحال ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے سے. تو یہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر رحمت سے دیکھیں گے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس کی اہمیت ہم اپنے دل میں بٹھائیں. اور جہاں تک ادھر ادھر نظر ڈالنے کا تعلق ہے تو بھائی ایسے شخص پریشان ہی رہتا ہے. صبح سے شام تک نظر ڈالیے, ڈالتے چلے جائیے, پھر سوچئے کہ آپ کے دل میں پریشانی بڑھی یا کم ہوئی. انسان پریشان زیادہ ہوتا ہے. تھوڑی دیر اگر ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے تو ایمان کی حلاوت تو ملے گی انشاءاللہ, وہ تو وعدہ ہے اللہ کا. تکلیف تھوڑی سی ہوگی تو وہ تکلیف بھی آپ اگر مقابلتاً دیکھیں گے کہ دیکھنے سے زیادہ ہوئی یا نہ دیکھنے سے زیادہ ہوئی. بھئی دیکھیں گے تو نظر کو تکلیف بہت دیر تک ہوگی, بلکہ بعض اوقات سوتے وقت تک بھی رہتی ہے. یعنی آدمی سوچتا ہے, سوتے سوتے بھی وہ سوچتا رہتا ہے. اور اگر نہیں دیکھا تو تکلیف تو ہوئی لیکن زیادہ زیادہ 10-15-20 منٹ, اس کے بعد ختم, پھر خیال بھی نکل گیا دل سے, کیونکہ دیکھا ہی نہیں, تکلیف کس بات کی. لیکن جب غلط نظر پڑ گئی تو بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے دل میں اتر جاتے ہیں, اور نتیجہ یہ کہ ان کو سوچتا رہتا, بلکہ اوروں سے بھی کہتا ہے کہ آج ایسے جو ہے وہ میں نے چہرے کو دیکھا, اب تک جو ہے وہ میرے جو ہے نظر سے ہٹتی نہیں, یہ سامنے سے جو ہے وہ چہرہ ہٹتا نہیں. اس کے بعد جب آدمی سونے لگتا ہے تب بھی, تو یہ تکلیف تو پھر بڑھ جاتی ہے. اور حماقت کی بات ہے, حاصل تو کر نہیں سکتا. گناہ بے لذت جس کو کہتے ہیں وہ یہ, جس چیز سے کوئی لذت حاصل نہ ہو وہ ہے بیکار کا گناہ. اس لیے ایسے گناہوں سے بھائی بچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ایسا نازل فرمایا ہے جس میں وجوبی طور پر کہا ہے کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للمومنین, اہل ایمان سے, یغضوا من ابصارہم, کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنے نظروں کو جھکائیں. اور صرف یہی نہیں, عورتوں کے لیے الگ سے حکم نازل فرما دیا. وقل للمومنات, مومن عورتوں سے بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, نگاہوں کو جھکائیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس سے پتا چلا کہ پہلا جو شکار ہے وہ نظر, نظر سے آدمی شکار کرتا ہے, اور نظر کے بعد پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ گناہ میں پڑنے کا ہوتا ہے. لیکن اگر پہلی ہی سیڑھی پر آدمی نہ چڑھے تو دوسری سیڑھی پر نہیں چڑھتا. پہلی سیڑھی سے بچے, اس سیڑھی پر چڑھے ہی نہیں. جب آدمی نظر بازی نہیں کرے گا, غلط جو ہے نگاہ نہیں ڈالے گا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے جو اس سے بڑھ کر. اس لیے میرے عزیز بھائیو, یہ گناہ سخت ترین گناہ بھی ہے, اس زمانے میں ابتلا بھی بہت زیادہ ہے, بچنا بھی بہت مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آدمی پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری نظر اچانک پڑ بھی جائے, اس نگاہ کو باقی رکھنا گناہ ہے. اگر پڑ گئی اور ہٹا لی تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب. ثواب کس اعتبار سے کہ حلاوت ایمانی ملی. اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی آخر دیں گے کن چیزوں پر؟ اسی چیز پر تو حلاوت ایمانی ملے گی کہ آدمی کی نظر پڑے اور ہٹا لے. اگر پڑ جائے اچانک اور ہٹا لیتا ہے تو اسی پر وعدہ ہے حلاوت ایمانی کا. اب لازمی بات ہے کہ یہ حلاوت ایمانی جنگلوں میں تو ملنے سے رہی, کہ آدمی جنگل میں نکل جائے یا پہاڑوں پہ چلا جائے کہ صاحب میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ رہنا شروع کر دوں گا اور شہر کی جو ہے زندگی ترک کر دوں گا. نہیں بھائی, اسی ماحول میں رہ کر, اسی معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ حلاوت ایمانی نصیب ہوگی. یہ جنگلوں میں کہیں نہیں ملتی, بیابانوں میں نہیں ملے گی. اس لیے ہماری رہبانیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر سے بھاگ جائیں, اپنے آپ کو ماحول سے کاٹ لیں, معاشرے سے کاٹ لیں, ان کے ساتھ میل جول نہ رکھیں. ایسا نہیں, ان سے میل جول بھی رکھیں, اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ان کو بتلائیں, اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائیں, کوشش کریں کہ وہ بھی بچیں. لیکن یہ سارا کچھ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے, ایسے طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں, کہ یہ جو کچھ مجھے بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, یہ محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, اس ایمان کی بنا پر کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تقاضا رکھا ہے. کیا دین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, بھلائی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایک گناہ سے بچا رہے ہیں تو میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا دوسرا بھائی بھی بچے. کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے, ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. پھر جس طریقے سے کسی غلط جگہ پر نگاہ ڈالنا درست نہیں ہے, ایسے ہی کسی کی تصویر دیکھنا بھی جائز نہیں, ایسے ہی ٹی وی پر دیکھنا بھی جائز نہیں, ایسے ہی وی سی آر پہ دیکھنا جائز نہیں, ڈش پہ دیکھنا جائز نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہاں سامنے اگر بالکل آمنے سامنے دیکھ رہا ہے تو بہت زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتا. اگر سامنے والے کو احساس ہو گیا اور جوتی ووتی اتار لی تو پھر آدمی کا جو ہے وہ بعض اوقات بھاگتے بن پڑے, بھاگتے بھی نہیں بن پڑتی بعض اوقات. اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے, کوئی دائیں بائیں والا تو نہیں دیکھ رہا. لیکن جہاں تصویر کا معاملہ ہے تو اسے تو آدمی خوب گھور گھور کے دیکھتا ہے, کوئی دیکھنے والا ہو جو نہ ہو کوئی کچھ کہے گا نہیں اس کو. اور اسی طریقے سے ٹی وی اور وی سی آر اور ان چیزوں پر ہے کہ آدمی کو کون روکنے والی. آج کل اس کی برائی دل سے نکل گئی, ماحول ایسا پیدا ہو گیا. آج کا آپ بیان پڑھ لیں, ویسے تو الحمدللہ ہمارے لیے اصل سب سے بڑی جو بات ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لیکن ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ جو چیز یورپ سے ہو کر آئے اس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں کہ صاحب اوہو انگریز بھی اس کو مانتا ہے, امریکہ سے ہو کے آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. تو آج کی تازہ خبر جو ہے وہ یہ جو امریکہ کا صدر بش ہے, اس نے باقاعدہ ایک تقریر کی اور کہا کہ اس زمانے کی سب سے بری چیز ٹی وی. یہ صدر بش آج کے اخبار میں, اور اس نے باقاعدہ جو ہے وہ تقریر کی, اس نے کہا کہ ہو سکے کیا بلکہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ٹی وی سے بچاؤ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ پڑھ لکھ جائیں, زمانے میں کسی قابل ہو جائیں, معاشرے کے اہم فرد بنے, کارآمد فرد ہو, تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹی وی سے بچاؤ, کہ اس زمانے کی سب سے بری چیز ٹی وی. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو رات دن جو ہے وہ ٹی وی میں بے حیائی اور اریانی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں. لیکن بات ساری یہ ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ بس دیدہ بینا ہمیں دے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, آنکھوں والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے. اب ہوتا کیا ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ جا رہا, بہن کے ساتھ, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن ایک نظر نہیں آ رہا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. ارے اللہ کے بندو, یہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں و بہنوں ہی کی حفاظت کے لیے نازل فرمایا, کسی اور کے لیے نہیں ہے. جب یہ حکم اس پہ سب عمل کریں گے تو اس میں میری بہن کی بھی حفاظت ہوگی, میری بیٹی کی بھی حفاظت ہوگی, آپ کی بہن اور بیٹی کی بھی حفاظت ہوگی, اور بیوی کی بھی حفاظت, سب کی حفاظت ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو عام رکھیں گے کہ میاں یہ کوئی گناہ گناہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر سب ایک دوسرے کی بیویوں کو بھی دیکھیں گے, بیٹیوں کو بھی دیکھیں گے, اور جس نے ڈالی بری نظر ڈالی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. جو بہن حقیقی ہے بس وہی حقیقی بہن ہے, اس کے علاوہ کوئی چچا ذات, پھوپھی ذات, مامو ذات, تایا ذات, وہ سب ہمزاد, دیوزاد, بھوت ذات اس طرح سے تو ہیں, لیکن یہ کہ وہ حقیقی بہنوں کے زمرے میں نہیں آتی. اور یہی تو وجہ ہے کہ ان سے شادی جائز. شادی کیوں جائز ہے ان سے؟ وہ نامحرم ہے. اور بہن محرم ہے, بھتیجی محرم ہے, بھانجی محرم ہے, ماں محرم ہے, یہ حقیقی رشتے ہیں. اب ان سے بھی رشتے داری ہے, ان سے پردہ ہونا چاہیے. آج معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں خرابیاں اس لیے آ گئیں کہ پردہ نہیں. آپ حیران ہوں گے, میں یہاں کہنا نہیں چاہتا, ورنہ ایسے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں اور لوگ لے کے آتے ہیں مسائل کو, بیان کرتے ہیں, خدا نہ کرے کسی کی پردہ دری مقصود نہیں ہے, لیکن ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہوتا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی خرابی کی اس زمانے میں جو جڑ ہے وہ تو ٹی وی, جس کو ہم نے اپنے گھر میں سب سے زینت کی جگہ پر رکھا ہوا ہوتا ہے. جس کے گھر میں نہ ہو سمجھتا ہے کہ اس کا معیار زندگی جو ہے وہ اونچا نہیں, معیار زندگی نیچا سمجھا جاتا ہے جب تک اس کو نہ دیا جائے. لیکن عزیز بھائیو, یہی چیز تباہی کا سبب ہے. اچھی چیزیں تو لوگ کم دیکھتے ہیں اور بے حیائی برائی کی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اور خرابیاں آتی چلی جا رہی ہیں مزید, وہ ان سب سے مجھ سے زیادہ آپ آگاہ ہیں. مجھے تو آ کے لوگ بتا دیتے ہیں, لیکن آپ لوگ تو باقاعدہ چونکہ بہت زیادہ ماحول کے اندر جو ہے آتے جاتے ہیں, اور خود عام طور پہ گھروں میں بھی لوگوں کے ہوتا ہے, اس لیے اس سے واقف ہیں کہ کس قسم کی بے حیائی اور ریانی ہو رہی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بہنوں کی حفاظت کریں, اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں, اب تو ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا. اگر نہیں بچیں گے تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی. لیکن جب آدمی کے دامن میں آگ لگتی ہے نا, پھر بھاگتا ہے, پھر کہتا ہے کہ وہ یہ آگ میرے دامن میں لگ گئی, پھر وہاں سے بھاگے. لیکن جب تک دوسرے کے دامن میں لگا رہا ہے اسے اس کا احساس نہیں ہوتا. اور عام طور پر ایسی بات کہنا بھی بہت, یعنی دیدہ جگرا چاہیے کہنے کے لیے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چھوڑو فضول باتیں ہیں, یہ کیا بات کروں. اللہ تعالیٰ ابتلا سے بچائے, لیکن جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس بات میں کتنی حقیقت تھی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بس دل زبان پہ آتے آتے میرے بات رہ جاتی ہے کہ میں اس واقعے کو بیان کروں, لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کروں, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر آج شامل ہیں. نہ ماں محفوظ, نہ بہن محفوظ, نہ بیٹی محفوظ. بعد میں جب ابتلا ہوتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی تعویذ دے دیں کہ اس سے ہماری فلاں سے جان چھوٹ جائے. ارے بھائی, شروع میں ہم نے جو ہے اس کو روکا ہی نہیں, روک ٹوک ہی نہیں کی, تو اب نتیجتاً اگر کوئی غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں گناہ ماں باپ, اس گناہ میں ماں باپ بھی شامل ہیں اور باقی جو بھی مسئول ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایک کو رائی بنایا, دوسری کو رائیت بنایا ہے. تو رائی کا کام یہ ہے کہ اپنی رعایا کا خیال کرے. اب گھر کے رائی کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ ہی خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا بتائیے؟ کیا محلے والے خیال کریں گے؟ پھر محلے والے تو جس درجے کا اور جیسا خیال کریں گے وہ سب جانتے ہیں, لیکن ماں باپ جس درجے کا خیال کریں گے وہ ایک دوسری بات. اس لیے ہمیں خود چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس شریعت کے اس حکم پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ گھر میں بھی محبت اور پیار کے ساتھ اس کی جو اہمیت کو واضح کریں, کیونکہ ان بیچاریوں کو ماحول ہی نہیں ملتا. میں تو عورتوں کو بہت بے قصور سمجھتا ہوں, اس میں زیادہ تر قصور مردوں کا ہے. اس لیے کہ ہم تو پھر بھی دین کی بات سن لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں آ کے بیٹھ کے کسی سے مسئلہ جا کے پوچھ لیا, وہ بیچاری کہاں جائے. اور اگر کہیں محفل مجلس ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی اگر مرد ہی نہ لائیں تو عورتوں کا کیا قصور؟ اس لیے میں تو زیادہ تر 90% قصور عورتوں کا, مردوں کا کہتا ہوں, کیونکہ ہر عورت اپنے گھر سے آتی ہو کے کسی کے نکاح میں آئے تب, کسی کی بیٹی ہے تب, بہرحال وہ ایک خاص افراد کے ہاتھوں سے ہوتی بھی بڑی اس کی پلتی بڑھتی ہے. اس لیے بھائی, ہم جو کچھ سنتے ہیں دین کی بات, ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور اس حکم کی جو اللہ اور رسول کا ہے اس سے انہیں آگاہ کریں. الحمدللہ میں جانتا ہوں ایسی عورتوں کو بھی کہ جب انہیں دین کی بات بتلائی گئی تو انہوں نے اس درجے اس پر عمل کیا کہ پھر مرد یہ چاہتے تھے کہ بھائی کاش کچھ تھوڑا سا یہ لیول نیچے رکھے, لیکن نہیں, وہ مردوں سے بھی آگے بڑھ گئی. تو بات یہ ہے کہ دین پر چلنا کوئی مردوں کی یا کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر کوئی چلنا چاہے تو عورت بھی آگے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقوی کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی عورت تقوی میں بڑی ہوئی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند و بالا ہے. اگر کوئی مرد تقوی میں بڑا ہوا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بلند و بالا ہے. اصل چیز تو تقوی ہے, اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چاروں طرف کانٹے ہوں, اپنے دامن کو سمیٹ کر ان کانٹوں سے بچا کر وہاں سے نکلے. آج دیکھ لو بھائی, گناہوں کے کانٹے تو ہر جگہ ہیں, گھروں میں بھی ہیں, بازاروں میں بھی ہیں, دکانوں پہ بھی ہیں, کوئی جگہ کوئی محلہ کوئی علاقہ ایسا نہیں جانا ہو، لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر دامن کو اپنے لپیٹ کر سمیٹ کر وہاں سے نکلنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی مدد طلب کر کے، یا اللہ میں کیا اور میرا تقویٰ کیا، میرے ارادے کیا، آپ جب تک میری رہنمائی نہیں فرمائیں گے، آپ جب تک میرے دل میں جو ہے قوت پیدا نہیں فرمائیں گے، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ جو ہے میری مدد بھی فرمائیے. تو بہرحال بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرما دیں گے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو احکام ہیں یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، انسانوں کے احکام تو بعض اوقات دوسرے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے بہت سے قانون ہیں دنیا کے اندر جو نافذ ہوئے ہوئے ہیں وہ انسانوں کی بجائے تعمیر کے تخریب کا سبب بنتے ہیں، بجائے خوشحالی کے بدحالی لاتے ہیں، بجائے راحت کے تکلیف پہنچاتے ہیں. لیکن احکم الحاکمین ہماری ضرورتوں سے واقف ہیں. اللہ رب العزت نے جو قانون ہمارے لیے، ہماری بیوی بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے جو قانون بنائے ہیں، مرتب کیے ہیں، اس میں خالصتاً ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بھی ہیں اور علام الغیوب بھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں یہ حکم نافذ کروں گا اس میں کتنی حکمتیں ہیں. ہم تو زیادہ سے زیادہ سامنے تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، دلوں کی سلوٹوں کو بھی جانتے ہیں، رازوں کو بھی جانتے ہیں. جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمیں بنا دی نعمت، کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے بھائی. اور اگر اس نعمت کو ہم غلط جگہوں پر استعمال کریں تو بتائیے قدر دانی ہے یا ناقدری ہے، شکر گزاری ہے یا غفران نعمت ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ آنکھ جب روشنی میں آتی ہے اور اندھیرے میں آتی ہے تو اس کا دائرہ کار سکڑتا اور سمٹتا ہے، لیکن اگر آپ روشنی سے اندھیرے میں آ جائیں تو یہ پھیلتی ہے، اور جب اندھیرے میں آ جائیں تو اندھیرے میں پھیلتی ہے اور روشنی میں سکڑتی ہے. لیکن اس سکڑنے اور سمٹنے کا اور اس طرح آنکھ کے پھیلنے کا پتلی کا جو وہ اثر ہے، آپ کو پتا کہ فاصلہ 7 میل کا فاصلہ آنکھ طے کرتی ہے لمحے کے اندر. ایسی آنکھ اللہ تعالیٰ نے بنائی، 7 میل کا فاصلہ آنے واحد میں، یعنی آپ روشنی میں ہیں اور روشنی سے اندھیرے میں گئے، تو اس دوران جو آنکھ کی پتلی حرکت کرتی ہے یہ اتنا فاصلہ طے کرتی ہے اتنا کہ 7 میل کا علاقہ، اتنا فاصلہ اگر اس کو پھیلا دیا جائے حقیقت کی دنیا میں تو تقریباً 7 میل کا علاقہ. اب اندازہ اللہ نے کیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اس نعمت کی ہم قدر نہ کریں. تو قدر یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، ہاتھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، دل کی نعمت ہے، دماغ کی نعمت ہے، تو اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے بھائی جب کوئی پریشانی سامنے آتی ہے. آنکھ سے دکھنا کم ہو جائے تو پھر آدمی دیکھے، دانت سے کھانا سکے تو آدمی پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے، نئے دانت بھی لگوا لے تب بھی وہ بات پیدا نہیں ہوتی. بعض اوقات جو ہے وہ مسالہ لگوا لیا لیکن پتہ چلا کہ جی وہ بار بار اب دانت مار رہا ہے، اس کے اوپر مزہ نہیں آ رہا کھانے میں، ایسا لگتا ہے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اور پتہ چلا جی دانت کلید رہا ہے، پتہ چلا وہ فلنگ ہی نکل گئی، اب پھر بھاگ رہا دوبارہ بےچارا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بغیر پیسوں کے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیسے زبردست دانت اللہ نے ہمیں دے دیے پیدائشی طور پر، آنکھ دے دی، کان دے دیے، بتائیے کروڑوں اربوں روپے بھی خرچ کر کے ایسی نعمت کیا ہم حاصل کر سکتے؟ آنکھ پتھر کی ہو کیا اس کو نظر آئے گا؟ آنکھ بن جائے آپریشن کے بعد کیا وہ ویسا کام کرتی تھی جیسے پہلے کرتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بہت بڑا، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جگہوں پر جہاں دیکھنے کا حکم دیا وہاں دیکھیں، انشاءاللہ جب اللہ کے حکم پر عمل کر کے دیکھیں گے تو اللہ کی نظر رحمت کے ہم جو ہیں مستحق بن جائیں گے، اور غلط جگہ پر اگر نظر ڈالیں گے تو بھائی پھر لعنت کے مستحق بنیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. تو معمولی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. اور جن جگہوں پر اللہ نے حکم دیا وہاں نظر رکھیں گے تو رحمت سے قریب ہو جائیں گے اللہ کی. تب بتائیے کون ہم میں سے ایسا جو یہ چاہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں؟ ارادہ تو سب کر لو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے قریب ہوں گے، وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے، ہمیں ڈھانپ لے چاروں طرف سے. اور اگر اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تو انشاءاللہ پھر گناہوں کی ایسی تیزی، پھر گناہ کچھ نہیں، لیکن زیادہ فکر کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، اور پھر اس کے بعد ارادہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو. نا امیدی کا کوئی راستہ نہیں اللہ کے پاس، نا امیدی کا کوئی راستہ نہیں. 70 دفعہ بھی دن میں اگر جو ہے وہ توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ سب کو بھی اس کی توفیق دیں. کاموں کے کرنے کی توفیق دے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ بچا لے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل